حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم، انتہائی احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی. خدا نو تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری خوشیوں کو اور ہمارے غم کو اہل بیت سے وابستہ قرار دیا. ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، ان کے غم میں غمگین ہیں. آج کی شب بہت عجیب شب ہے، شب قادر کا حوالہ بھی ہے، شہادت امیر المومنین کا حوالہ ہے، شب جمعہ بھی ہے. حالات بھی عجیب سے ہیں، مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں، اور خدا نمتال کا قانون ہے. مولا امیر المومنین نے متعدد اقوال کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت واپس لیتا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا. خدا کریم ہے، خدا تعالیٰ فضل و کرم رکھتا ہے. اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت اس قوم سے چھن جاتی ہے، تو یہ سوائے اس قوم کے اعمال کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ممکن نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں صحت دی اور صحت ایک دفعہ چھن گئی، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ طبیعی عوامل تھے. مثلاً انسان کبھی بوڑھا ہوتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور پڑتا ہے، کمزور پڑتا ہے تو مثال کے طور پر بیماری آتی ہے. چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن معاشرے میں امن و امان ہو اور امن و امان ختم ہو جائے، یہ تو طبیعی نہیں ہے، یہ تو کسی وجہ سے ہوا ہے. معاشرے کے اندر اس قسم کی ایک صورتحال ہو جائے پوری دنیا کے اندر. اب ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو بے خبر تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے آخری دو تین مہینے کے اندر، یہ تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا. وہ تو ہم لوگ کبھی کبھی مبالغے میں کہہ دیتے ہیں تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا، تو ممکن ہے کبھی ہوا ہو، لیکن ہم سب کو معلوم ہے اس سطح پر آج تک کبھی دنیا کے اندر اس طرح سے پیش نہیں آیا تھا کہ ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے جو ہمارے سامنے ہوا، اور لاکھوں لوگ مر جائیں. ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مر چکے، اب وہ کن حالات میں مرے، کس کی وجہ سے مرے، کس کی غلطی تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ قوم نے کچھ غلطیاں کی ہیں. متعدد قوانین بیان کیے جاتے ہیں، امام نے بیان فرمائے. بہرحال ان تمام کو دیکھتے ہوئے سخت وقت ہے، اور سخت وقت میں جو چیز شب قدر کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، شب جمعہ کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، سختیوں کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ خدا سے التماس کرنا ہے، وہ خدا کے حضور گڑ گڑانا ہے، وہ خدا کے حضور عاجزی کا اظہار ہے. بیماری سے بچنے کی خاطر ہی صحیح، لیکن یہ کہ خدا نے متعال کے حضور اگر کوئی گڑ گڑائے اور خدا نے متعال سے التجا کرے، دعا کرے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی. تو الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے اس نے ایک موقع دیا کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے لمحات سے استفادہ کریں. پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی عزاداری سے محروم نہیں کیا. اللہ کا شکر، کتنا دل میں سختی آتی اگر اس سے بھی محروم رہ جاتا، بہت سختی تھی. اللہ کا کرم، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے ذکر امیر المومنین سے محروم نہیں کیا. چاہے مثلاً کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن ذکر جاری ہے، ذکر باقی ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو پرچم آزاد کو ویسے ہی اٹھائیں گے جیسے اٹھاتے رہے. آج کے حالات کی وجہ سے کچھ محدودیتیں قبول کی گئی ہیں، کچھ بندشیں قبول کی گئی ہیں، لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس پرچم آزاد کی امانت تو ہمیں تو نے ہمیں دی ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب کر. خدایا جہاں کہیں جو کوئی بھی سید الشہداء مولا امیر المومنین کے عزام میں اب تک مشغول رہا ہے، اس کو آگے بھی اسی اعضاء میں مشغول رہنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار حب اہل بیت سے تو نے ہمیں نوازا ہے خدایا، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت نصیب فرما. خدایا ان سخت زمانوں کے اندر تیری حجت کی تشریف آوری کے منتظر شب جمعہ ہے، شب قدر ہے، شب شہادت امیر المومنین ہے. خدایا تجھے مولا امیر المومنین کی شہادت کا واسطہ، تجھے مولا امیر المومنین کی مظلومیتوں کا واسطہ، خدایا تجھے فاطمہ کے گھرانے کی گریہوں کا واسطہ، شب قدر ہے خدایا، تو دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ کیے ہوئے ہیں. خدا ہماری سب سے بڑی دعا اپنی صحت نہیں ہے، اپنے امام کی تشریف آوری ہے. خدا ہے تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی مظلومیت کا، قرآن کی عظمت کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قداست کا، خدایا ان کی شہادتوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم اتنی مناسبتیں ہیں کہ اگر ہر ایک کے اوپر چند منٹ بھی عرض کروں تو ظاہر ہے کہ وقت انتہائی محدود ہے ہمارے پاس، لہذا میں ان مناسبتوں کو ان کی اہمیت کے باوجود ترجیح دیے بغیر مولا امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا کی اب شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو معمولاً کی جاتی ہیں ان کے اندر ظاہر ہے کہ امام کی شخصیت کے چند پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. سب سے بڑی مشکل جو مولا کی شخصیت میں بیان کرنے کے اعتبار سے آتی ہے وہ یہ کہ شخصیت کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور پہلو اتنے زیادہ ہیں اور ان پہلوؤں میں ظاہری طور پر ایک عام انسان کے کردار کے مقایسے میں ایک تضاد بھی نظر آتا ہے. مثلاً تضاد نہ منفی معنی میں بلکہ مثبت معنی میں، یعنی ہماری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رحم دل ہوتا ہے تو پھر وہ جنگجو نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص جنگجو ہوتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص عالم ہوتا ہے جنگجو ہوگا عالم ہوگا تو مدبر نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر تدبیر نہیں کر پائے گا. کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے. لیکن مولا امیر المومنین کی ذات میں جو عجیب و غریب اجتماع حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر ایک کمال کا باعث بنے وہ کمال کے اوپر جا کر مولا امیر المومنین کی شخصیت میں تھا، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ عام انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی مشکل تھا. اب یہ کہ مولا امیر المومنین کی ذات ایک موقع پر شبوں کو نکلیں یتیموں اور بیواؤں کے پاس جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء بوری میں ڈال کر خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں، یتیموں کو کھلائیں، ان کے مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہی امیر المومنین جب کہ یہ یتیموں کے سامنے ہوں تو گریہ کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، صحراؤں میں جا کر گریہ کریں، یہی امیر المومنین اگر جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی علی ہے جو یتیموں کے سامنے ہو رہا تھا، کوئی نہیں پہچانتا. کہ مثلاً راوی بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع دشمن کا، مثلاً جنگ صفین کے اندر احتمال قوی اس بات کا ہے کہ مثلاً امیر شام کی طرف سے 40,000 کے قریب زیادہ لشکر تھا. 40,000 بھی میں مثلاً کہوں گا چلو مبالغوں کو کم کریں، ہم بہت ہی زیادہ حقائق کے اوپر ہیں، مثلاً 40,000 کے قریب لشکر، اور 40,000 کا لشکر آج کے زمانے میں بھی بڑا لشکر، اور یہ کوئی 40,000 کا لشکر مثلاً ٹینکس اور توپوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب وہ 40,000 ہیں جو گھوڑوں ہیں یا سوار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دیوار بنے ہوئے ہیں سب کے ساتھ، اور اس جیسے لشکر کے سامنے مولا امیر المومنین تشریف فرما ہوتے تھے. اب تصور کیجیے گا کہ معاملہ دور سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ تن بہ تن ہے، یہاں پر صرف زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہے وہ ایک شمشیر کا اور ایک نیزے کا ہے. اور اس عالم میں راوی کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین اس لشکر کے سامنے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے, دشمن کے لشکر کے اندر جاتے تھے اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نعرے تکبیر کہتے ہوئے دوسری طرف سے یہاں سے تشریف لاتے. کہتا تھا کہ ایک دفعہ جب امیر المومنین حملہ کر کے واپس آتے تھے تو 40,000 کے لشکر کی فارمیشن ختم ہو چکی ہوتی تھی, دشمن تتر بتر ہو چکا ہوتا تھا اور اتنے وہاں پہ کشتے ہوتے تھے کہ ان کو اٹھانا مصیبت ہوتی تھی اور ان کو بعد ان کو طے کرنا ہوتا تھا کہ بھئی اس ایک حملے میں لشکر کی ساری فارمیشن ختم ہو گئی, لشکر کو دوبارہ جمع کرنا ہے. اور راوی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر مولا ایسا ایک لشکر پہ حملہ کرتے ہیں اور اس لشکر کے حملے کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے. ایک آدمی شہد کا پیالہ لے کر آتا ہے, امام شہد پیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس باغ کا شہد ہے نا یہ. راوی کہتا ہے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ مولا اتنے کشتے ہوئے اس ایک حملے کے اندر, اور اعصاب پر گرفت کا یہ عالم ہے کہ شہد کا مزہ لے کر اور اس کا ٹیسٹ کر کے فرمایا کہ اس باغ کا شہد ہے یہ. یہ امیر المومنین جن کو اعصاب کے اوپر اتنا کنٹرول ہے, کشتوں کے پشتے لگانے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور شہد کا ذائقہ چکھنے پر بتاتے ہیں کہ کس باغ کا شہد ہے. یہ امیر المومنین یتیموں کے سامنے روتے ہیں, عاجزی سے سر جھکاتے ہیں. یہ جو تضاد ہے شخصیت کے اندر عزیزان محترم, یہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے کہ بھئی ایسا ایک جنگجو جو اس حد تک جنگ کے اندر مہارت رکھتا ہو, اس کی شمشیر سے ہزاروں لوگ بلا مبالغہ تہے تیغ ہوئے ہوں, جب یہ کھڑے ہوں اور مناجات کریں خدا کے سامنے. 1400 سال ہو گئے مناجات کو, آج تک لوگ دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ جنگجو جن کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مرے ہوں, یہ جب دعائے کمیل دکھائیں اور سنائیں لوگوں کو تو لوگ گریا کریں. اور وہی راوی جو مثلا بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے اندر یہ معرکہ تھا, وہی راوی بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ جب صحرا میں جا کے روتے تھے تو لگتا تھا جیسے تڑپ تڑپ کر جان دے چکے. اور ایک موقع پہ کوئی شخص جو ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے مولا امیر المومنین کو اس عالم میں, تو بی بی کے گھر آ کر خبر دیتا ہے کہ مولا کی روح پرواز کر گئی. بی بی نے پوچھا کیا دیکھا تم؟ کہا میں نے یہ دیکھا. کہا علی پہ یہ حالت ایک رات میں کئی دفعہ طاری ہوتی ہے. یا اللہ, یہ جو شخصیت کا اجتماع ہے یہ انسانوں کو تحیر میں ڈال دیتا, یہ کیسے ممکن ہو؟ عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں چونکہ بہت چند جملے ہی صرف عرض کر پا رہا ہوں, لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی ہے وہ کہ عزیزان محترم, یہ دور ابلاغ کا دور ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ جو اس پر ہمارے سامنے وائرس کی پرابلم آئی اور لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پینک پھیل گیا, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کمیونیکیشن کا دور تھا. یہاں اگر مثال کے طور پر امریکہ کے اندر 70,000-80,000 لوگ مر گئے تو ہم سب لوگوں کو منٹوں کی خبر آتی ہے کہ فلاں ملک میں فلاں اتنے لوگ مر گئے. کمیونیکیشن کا دور تھا. اگر یہ کمیونیکیشن کا دور نہ ہوتا, مثال کے طور پر 1918 میں جیسے اسپینش فلو وغیرہ کی بیماری آئی تھی, تو ہندوستان تک خبر آتے آتے کہ یو کے میں کتنے مرے, امریکہ میں کتنے مرے, شاید وہاں بیماری ختم ہو چکی تھی. یہ جو کمیونیکیشن کا دور ہے اور ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں, تو یہاں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں. ہم سب کو معلوم ہے دنیا اس وقت اور ہر وقت, خاص کر آج کے زمانے میں, فضیلتوں کی محتاج ہے. دنیا فضیلتیں ڈھونڈ رہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ اسی وائرس کے اندر ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ان کے لاشوں پر بھی لوگوں نے کمایا ہے. ہم سب کو معلوم, اس کے علاج کے نام پہ لوگوں نے کمایا ہے, اس کے معالجے کے نام پہ لوگوں نے کمایا ہے, اس کے پیچھے سازشیں ہوئی ہیں جس میں اربوں ڈالر لوگوں نے کھا لیے ہیں, کما لیے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت اخلاقی زوال کا شکار ہے, اخلاقی ابتری کا شکار ہے. اس اخلاقی ابتری میں زوال کے اندر دنیا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ میں تقریباً سکون سے, مجھے اطمینان ہو گیا اس بات کا, دنیا فلسفہ نہیں ڈھونڈ رہی ہے اس وقت. پیور فلاسفیز نہیں چاہیے. کیا چاہیے انسانوں کو؟ انسانوں کو انسانی فضیلت چاہیے. ایسے فضائل چاہیے جو انسان کی عظمت کو دکھا سکیں. انسانیت کھوکھلے پن کے دور کے اندر داخل ہوئی بھی ہے اس وقت. آپ جا کے دنیا کے ملکوں میں حشر دیکھ لیجیے, ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا دھوکے بازیاں نہیں ہوئی ہیں موتوں کے اوپر بھی, اور ہو رہی ہیں. ہم سب کو معلوم ہے, میڈیا کے اندر ہے, سب کو معلوم ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت دنیا کو کیا چاہیے؟ دنیا فضیلت چاہتی ہے. کوئی ہو جو یہ بتائے کہ انسان کے فضائل کیا ہیں اور ان فضائل کے نمونے لوگوں کو دکھائیں. اب ایک مصیبت تو یہ ہے کہ دنیا پست فطرت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. ان پست فطرت انسانوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کو فضیلتیں دکھائی نہ دیں. تو اگر کوئی پہ فضیلت تھی, کوئی اہل فضیلت لوگ تھے, تو ان کو اتنا چھپایا کہ کسی کو خبر نہ ملے کہ کون کہاں پر ہے. تو مثال کے طور پر اسی بیماریوں کے دوران کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے واقعا قربانیاں دی ہوں گی دوسرے انسانوں کے لیے, واقعا جان فشانی کی ہوگی, واقعا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوگا, لیکن میڈیا کس کو دکھائے گا؟ مثبت کو دکھائے گا یا منفی کو دکھائے گا؟ منفی کو دکھائے گا زیادہ سے زیادہ, اور اس منفیات کو دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر خوف اور ہراس اور ایک طرف سے طبیعت کے پست ہونے کا پیغام کہ دیکھو دنیا یہ ہے, تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ. اب جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی جو فضائل ہمارے پاس ہیں ان فضائل کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو فضیلتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود تھیں وہ فضیلتیں دنیا کے لیے تھیں, دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تھی. عظمت اہل بیت پر ایک بار پھر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. ہم ان فضیلتوں کو کیسے پہنچائیں؟ نہ ہمارے پاس میڈیا اس انداز میں, نہ ہمارے پاس حکومتیں اس انداز کے اندر. تو جو سب سے اہم کام ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم کام یہ اچھا ہی ہے کہ نہیں ہو. کیوں؟ حق صرف حکومتوں کے ذریعے نہیں پھیل سکتا, طاقتوں کے ذریعے سے. حق صرف ابلاغ اور کمیونیکیشن کے ذریعے سے بھی نہیں پھیل سکتا. یعنی مثلا اگر ہم سے کوئی آج رات یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کو 100 چینل دے دیتے ہیں تو حق پھیل جائے گا؟ میں کہوں گا نہیں پھیلے گا. ٹھیک ہے, چینلز اور میڈیا یہ سب کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں, مینز ہیں, ان کے ذریعے سے سپورٹ تو مل سکتی ہے, لیکن حق نہ طاقت سے پھیلتا ہے, نہ حق صرف میڈیا سے پھیلتا ہے. حق اصل میں کس چیز سے پھیلتا ہے؟ حق حق پر عمل کرنے سے پھیلتا ہے, عمل کرنے سے پھیلتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں مولا امیر المومنین کی حقانیت, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار کی عظمت لوگوں تک پہنچے, انسانوں کے لیے ہدایت کے سرچشمہ جو تھے وہ قائم ہو وہاں پر اس دنیا کے اندر, اور ان سب کے پیچھے ظاہر ہے جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ سید و سردار مولا اور آقا امام وقت دنیا کے اندر تشریف لائے انشاءاللہ. درود ہے محمد. اس ہدف کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھائی میں اور آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی سیرت طاہرہ سے, ان کے اقوال زرین سے, ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو چاہے ایک ایک قدم امیر المومنین کی سمت لے کر جائیں, اور یہ کہ ہم مختصر قدم اٹھائیں اور امیر المومنین کی سمت بڑھیں, چاہے کم بڑھیں گے تب بھی مجھے یقین ہے یہ حق کی طاقت اتنی مضبوط ہوگی کہ لوگوں کو نزدیک لے آئے گی. یہ تاریخ نے سکھایا ہے ہمیں. کب تشیعوں کے پاس حکومتیں رہی ہیں؟ 1400 سال کی جو تاریخ اسلام ہے, اگر اس میں ہم سے کوئی پوچھے بھائی حکومتیں کتنی رہی ہیں تو گنتی کی چند حکومتیں, 100 سال بھی نہیں بنیں گے. یہ جو خدا متعال نے جمہوریہ اسلامی کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, خدا متعال کے لطف و کرم سے اس کے مثبت اثرات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن تاریخ میں کہاں ہے ہمارے پاس حکومتیں؟ یہ بھی ایک حکومت ہے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک کے مقابلے میں, اور دنیا کے 200 کے قریب اسلامی, دنیا کے 200 ممالک سے زیادہ کے مقابلے میں ایک حکومت. تو تشیع کے پاس حکومت کبھی بھی نہیں رہی تھی, تشیعوں کے پاس اس اعتبار سے جسمانی طاقت بھی نہیں رہی تھی. البتہ یہ سنہری دور ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو 1400 سال ہم نے گزارے یہ کس کی بنیاد پہ گزارے تھے؟ نہ ہم نے طاقت کی بنیاد پہ گزارے، نہ ہم نے پیسوں کی بنیاد پہ گزارے. اگر اس میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ وقت گزارا، اس سے سیکھتے ہوئے گزارا. کیا سیکھتے ہوئے گزارا؟ اہم نکات کیا ہیں؟ 3-4 اہم نکات آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں گا. ایک بار پھر ان کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شہادت امیر المومنین بار بار ذہن کے اوپر ایک خاص سمت سے بوجھ ڈالتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بار بار اس سمت لے کے جاتی ہے کہ مصائب کی طرف جائے. لیکن چند منٹس وقت آپ سے اور لوں گا اور ان نکات کا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس پر عمل کرنا، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی، اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی، اور وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے بھی، وہ ضروری ہے. وہ ہے خداوند متعال کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی براہ راست تعلق. کوئی چیز اس سے زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی. لاکھوں ڈالرز خرچ کر دیں آپ، سینکڑوں چینلز بنا ڈالیں، جو کام بھی کرنا ہے آپ کر دیں، لیکن اندر اگر خدا نہیں ہوا باہر بندگی نہیں آ سکے گی. یہ پروپیگنڈے سے تھوڑی آ سکتی ہے. آپ دنیا کی ہر فکر کو پروپیگنڈا سے پھیلا سکیں گے، لیکن اللہ کی بندگی کو صرف بندگی سے ہی پھیلایا جا سکتا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں، بندگی کے ہوتے ہوئے میڈیا بھی استعمال ہو، بندگی کے ہوتے ہوئے طاقت بھی استعمال ہو، بندگی کے ہوتے ہوئے پیسہ بھی استعمال ہو، لیکن پہلی چیز جو چاہیے وہ دلوں کے اندر اللہ کی بندگی. ہماری اور آپ کی جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے مولا امیر المومنین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے، امیر المومنین سے خدا سے رابطہ سیکھیں. یہ رابطہ کیسے قائم ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ معراج کے اوپر فائز تھے. اگر میں اور آپ امیر المومنین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں آج کی جیسی شب کے اندر، کہ جو شب شہادت ہے، اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے اور آپ کے کندھوں کے اوپر امیر المومنین کی محبت ایک بوجھ ڈالتی ہے کہ تم شیعہ علی ہو، تمہاری کچھ ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہیں، تو پہلی ذمہ داری کیا قرار پاتی ہے؟ خدا سے رابطہ. اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، یہ ان کا مارکہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ مولا امیر المومنین کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، تو کیا ہے؟ دسیوں اور جو دلیلیں، سینکڑوں جو اور دلیلیں، ان میں سے ایک دلیل یہ دلیل بنتی ہے کہ جو خدا سے کلام علی نے کیا ہے، ایسا کوئی اور کلام کسی اور نے کیا ہے کیا؟ جو خدا سے رابطہ مولا امیر المومنین کا ہے، جو مناجات مولا امیر المومنین کی ہیں، جو دعائیں مولا امیر المومنین کی ہیں، خدا سے ایسا رابطہ کسی اور کا ہے کیا؟ ہے تو لے کر آؤ. جو توحید امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ کسی اور نے بیان کی ہے تو لاؤ پھر. بھئی اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ خدا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ خدا ہے یہاں پر. تو اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے کلام کی بات کرو، خدا کی صفات کی بات کرو، خدا کی توحید کو بیان کرنے کی بات کرو. دکھاؤ علی امیر المومنین کے علاوہ کچھ ہے کسی کے پاس؟ ہے کسی نے سیکھا؟ تو چاہے وہ عرفا ہوں، چاہے وہ صوفیاں ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عباد و زہاد ہوں، سب کے سامنے موجود ہے کہ امام اول علی، سب نے امیر المومنین سے سیکھا کہ امیر المومنین کی حقانیت. تو وہ ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ بندگان خدا، آپ اور میں آئے مولا امیر المومنین سے سیکھیں. عملاً کیا کریں؟ نظریاتی طور پر تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، عملاً کیا کریں؟ ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ عرض کرتے ہیں، مختلف علماء سے سیکھتے ہوئے اور بزرگان دین اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹا سا ایک کام کر لو، اللہ سے رابطہ بناؤ، اللہ سے کلام کرنا سیکھو. مولا امیر المومنین صحراؤں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے حساب میں گھنٹوں امیر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے. ہم سب کو معلوم امیر المومنین کے مناجات مشہور ہیں. چلو ہم نہیں کر پا رہے، مثلا ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے، ایک چھوٹا سا تو کر سکتے ہو، روزانہ چند منٹ تو خدا سے بات کر سکتے ہو، یہیں سے شروع کریں. تو مثلا ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان سب میں خدا سے اپنائیت کا احساس بن رہا ہے. اگر گفتگو کا سا انداز بن رہا ہے خدا کے ساتھ, پھر یہ نماز وہی اسی کام کے لیے ہے. مثلا جب آپ اور میں نماز کے اندر کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدا کو حاضر سمجھ رہے ہیں, خدا سے کلام کرنے کو احساس کر رہے ہیں. اگر ایسا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ نماز زندہ ہے. اور میں نے اس کی پریکٹس کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں اس وقت اتنا احساس نہیں کر پاتا, تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور راستہ بھی ہے, آسان راستہ اور بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو, اس کے ساتھ یہ کرو کہ اپنی جو مادری زبان ہے اس میں خدا سے گفتگو کرو. آج جو شب قدر ہے, ان شبوں کے اندر جو سب سے اہم لمحات میری اور آپ کی زندگی میں ان شب قدر کے اندر آئیں گے, وہ کون سے لمحے آئیں گے؟ ایک آدمی ایک دعا پڑھ رہا ہوں, میں پیچھے سے سن رہا ہوں, اور صرف سنتے سنتے ایک گھنٹہ گزر جائے, یہ وہ اہم لمحہ نہیں ہوگا. اہم لمحہ کب ہوگا؟ اہم لمحہ وہ ہوگا کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ خدا سے گفتگو کرنے لگے, اور آپ نے ایسا احساس کیا جیسے آپ خدا سے براہ راست کلام کرنے لگے. یہ اہم لمحہ ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ مثال کے طور پر کنیکشن کہیے, اس کو آپ خدا سے وصل ہونا کہیے, آپ خدا سے ہم کلام ہونا کہیے, کچھ بھی کہیے, یہ اہم ہے. اس کو لانے کی کوشش کریں, اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کریں. اس سے احیاء قلب ہے, اس سے قلب کے اندر ایک نئی زندگی ہے, نئے علوم حاصل ہونا ہے. اور اس کو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی یہ قلب دل نہیں ہے, اور قلب دماغ بھی نہیں ہے. قلب ایک اور ہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہوئی ہے. اگر وہ قلب اس رابطے سے زندہ ہوتا ہے, تو پھر بہت سارے علوم نصیب ہوتے ہیں, بہت سارے راستے کھلتے ہیں پھر انسان کے لیے. تو مثال کے طور پر پہلی ذمہ داری کیا قرار پائی؟ پہلی ذمہ داری یہ قرار پائی اس شب قدر کی مناسبت سے بھی, شب جمعہ کی مناسبت سے بھی, امیر المومنین کا شیعہ ہونے کی مناسبت سے, اس قسم کے سخت حالات کی مناسبت سے جس میں واقعی انسانوں کی زندگی خطرے میں, خدا سے رابطے کو بڑھانا, خدا سے توسل کو بڑھانا. مولانا امیر المومنین کی دعائیں موجود ہیں آپ کے پاس, مناجات موجود ہیں, ان سب کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے, اور بہت زیادہ لمبی لمبی دعاؤں کے بجائے کچھ اس طرح سے کر لیجئے, دو جملے پڑھیں لیکن اثر والے پڑھیں, دو جملے پڑھیں لیکن اثر والے پڑھیں, ایسا جو دلوں کو ہلا دے. آپ کے اور میرے دل کے اوپر کچھ دعاؤں کا اثر خاص ہوتا ہے. مثلا کوئی عارف کوئی دعا پڑھتا ہے, اس کے دل پہ ایک خاص اثر ہوتا ہے. مثلا میرے اوپر نہیں ہوتا, ممکن میں نہ اس قابل بناؤں, لیکن فرض کر لیجئے آپ نے دعا کا کوئی اور جملہ پڑھا, کوئی اور آیت کریمہ سنی, آپ نے کہا نہیں اس کا میرے دل کے اوپر ایک اثر ہے. آپ انتخاب کریں, اس آیت کریمہ کو استعمال کریں, اس دعا کو استعمال کریں, اس کو قنوت میں رکھیں, اپنے آخری سجدے میں رکھیں, خدا سے کلام کے اندر رکھیں, تاکہ یہ رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. اور جتنا یہ رابطہ میری اور آپ کی زندگی میں مضبوط ہوگا, ہمارا علم بھی بڑھے گا, ہماری ہدایت بھی بڑھے گی, اور ہمارے لیے ان تمام سختیوں کو جھیلنا انشاءاللہ آسان سے آسان تر ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہی جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہی شب قدر کی دعائیں بنتی ہیں. شب قدر جیسی رات جو مثلا خدا مثال اس کی تعریف میں پوری ایک سورہ نازل فرماتا ہے, آیا یہ صرف پیسے کو بڑھانے کی مانگنے کی رات ہے؟ یعنی کوئی انسان ایک سال انتظار کرے کہ شب قدر آئے گی, اور شب قدر میں خدا سے کہے کہ میری دکان کی بزنس بڑھ جائے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس شب قدر میں مانگنا کیا ہے؟ یہ خود ایک ادب ہے کہ بھئی ہم خدا سے کیا مانگیں, یہ مانگو جو سبسٹینشل ہے, جس نے بچنا ہے, باقی ہے, باقی سب فانی ہے, ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میں جلدی جلدی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے اخلاق, جو رویہ انسانوں کے ساتھ ہمیں چاہیے. بات تھی کہ ہم مولا کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے. لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہم نے عرض کیا طاقت کافی نہیں ہے, میڈیا کافی نہیں ہے, پیسہ کافی نہیں ہے. ساتھ ہو تو اچھا ہے, لیکن کس کے ساتھ ہو تو اچھا ہے؟ خدا کے رابطے کے ساتھ اچھا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے ہمیں انسانوں کے ساتھ رویوں میں طریقے سکھائے, اس کو سیکھنا ہوگا. اگر وہ سیکھ پائے تو پھر ہماری زندگی آگے بڑھے گی, نہیں سیکھ پائے ہم کوئی پیغام نہیں پہنچا پائیں گے کسی بھی صورت. اچھا یہ جو اخلاق کی ہم نے بات کی, یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ بھائی یہ باہر سے نہیں شروع ہونی ہے, یہ آپ کے اور میرے گھروں سے شروع ہونی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی میں معاشرے کے اندر کام کروں گا, لوگ مجھے کہیں گے یہ کتنے اچھے اخلاق کا انسان ہے اور یہ ہے. نہیں, یہاں سے شروع نہیں ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا یہ بتاؤ, والدین کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہاں سے شروع ہوگا. اگر اہل خانہ ہیں, گھر والے ہو, یہ بتاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہو, اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیسے ہو, یہاں سے شروع ہوگا. بس ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر, یہ باہر سے شروع ہوگا کہ ہم اہل دنیا کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے اور وہ لوگ ہماری تعریف کریں گے تو معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, یا مثال کے طور پر میں چیریٹی کا ورک بڑھا دوں گا تو معاشرے کے اندر اچھائی پھیل جائے گی. نہیں, اب یہ سبسٹینشن ہے, یہ سب چیزیں اندر پہ ہیں کہیں, باہر تو کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ, لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے. اگر میں اپنے والدین سے اچھا نہیں ہوں اور باہر میں 500 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, مثلا میرے جیسا آدمی مثلا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں چیریٹی کر رہا ہوں, مثلا یتیم خانہ چلا رہا ہوں, ہاسپٹل چلا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, میرے جیسا آدمی اگر اپنے آپ کو یہ کہہ, میں اپنے والدین کے لیے اچھا نہیں ہوں, اس کا اثر ہوگا میرے اوپر یا معاشرے کے اوپر؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. تو وہ جو مثال کے طور پر جن کو میں چیریٹی میں دے رہا ہوں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, پیٹ بھر جائے گا, برکت نہیں آئے گی. پھر تو دیکھو سب کے بھر رہے ہیں, کون سی برکتیں آئی ہیں؟ کیا بنی امیہ کے نظام میں لوگ بھوکے سارے کے سارے سو گئے تھے کیا؟ نہیں, وہاں پہ بھی پیٹ بھر کے سوتے تھے. تو کیا برکتیں آتی تھیں؟ کیا برکتیں آئیں, دیکھ لیا. تو ہمیں اپنے اندر ایک سوال کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اصل برکت کہاں سے آنی ہوتی ہے؟ یہ خدا کا دین ہے, اس میں سامنے کچھ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر پکچر کو میں صحیح کر لوں, اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو اور مجھے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا, تب کہیں جا کر ہمارا معاشرے کے اوپر اثر ہوگا. اب انصاف سے بتائیے, دیکھیے ہم سب کے سامنے کی بات ہے, بجیے کہ مولا امیر المومنین نے, اگر ہم اس ظاہری طور پر دیکھیں تو مثال کے طور پر کیا دنیا کی دولتوں کو لوگوں کے اوپر قربان کیا تھا؟ مثلا ہم دیکھیں کہ مثلا خود امیر المومنین کتنے برسوں غربت کے اندر رہے, وہ جو غربتوں کے اندر رہے اور وہ جو آیات کریمہ نازل ہوتی تھیں وہ اربوں روپے صدقے میں دینے پہ نازل ہوتی تھیں. نہیں, وہ آیات کریمہ چند روٹیاں دینے پہ نازل ہوتی تھیں, چند روٹیاں دینے پہ. کیا قیمت ہے ان چند روٹیوں کی آج کی دنیا میں؟ ظاہری طور پر 500-600 روپے. ان چند روٹیوں پہ آیتیں نازل ہوتی تھیں. تو کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں, اس کی وجہ سے کہ اندر کچھ اور تھا. معاملہ یہ نہیں تھا کہ روٹیوں کا عدد کتنا تھا, معاملہ یہ تھا کہ کس نیت سے دی گئی تھیں, کس طریقے سے دی گئی تھیں, کن حالات میں دی گئی تھیں, خلوص کتنا تھا ان کے اندر. تو عزیزان محترم, ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ کہیں اور دیکھتے, یہ ہم یہ حقائق نہیں سیکھ سکتے تھے. لیکن خدا نے متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ کیا. اہل بیت نے تو ساری زندگی ہمیں یہی سکھایا. تو مثال کے طور پر آپ اور میں اس دنیا کے اندر الحمدللہ اچھا وقت ہے, چیریٹی کرنے کا ٹائم بھی ہے اور گنجائش بھی ہے, یہاں پہ ضرورت بھی ہے. لیکن جب کرنے جائیں تو سب سے پہلے کیا کوشش کریں؟ سب سے پہلے دیکھو میرے اندر کیا گزر رہی ہے. اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں, کہاں سے سیکھوں؟ اپنے والدین کے ساتھ. سب سے پہلے یہ دیکھو. اور سب سے امپورٹنٹ جو مجھے چیز سمجھ میں آتی ہے عزیزان محترم, جو عمل آخرت میں قیمت نہ رکھ سکا وہ دنیا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. اگر کسی عمل کی آخرت میں قیمت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دنیا میں صرف میڈیا کا کنزمپشن بنے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا. اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. جب میں غفیر لگا لوں لاکھوں کا مجمع کریٹ کر دوں, لیکن اگر اندر خالی ہوا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آخرت کو دیکھو. یہ جو اہل بیت کی تعلیمات اتنی زیادہ اس بات کے اوپر اصرار کر رہی ہیں, تو یہ بہت اچھا وقت ہے, چیریٹی کرنے کا ٹائم ہے, اچھائی کا وقت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان تمام اچھائیوں کے پیچھے ہمارے اندر خلوص ہو, جو ہم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین سے سیکھیں کہ ان کی سنت طاہرہ کیا تھی, مولا امیر المومنین کی سنت طاہرہ کیا تھی, ان کی اولاد طاہرہ نے ہم نے کیا سکھایا. تو وہ جو اخلاق ہمیں سکھایا, اس اخلاق کو بنیادوں سے سکھایا. تو آپ اور میں جائیں کہاں سے شروع کریں؟ اپنے والدین سے شروع کریں, حقوق کو ادا کرنا شروع کریں, اگر کوئی واقعاً نصرت اہل بیت اطہار چاہتا ہے تو مثال کے طور پر میں صرف ایک جملہ کہہ کے آپ کے ذہنت تمام کروں اس معاملے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی واقعاً نصرت اہل بیت کرنا چاہتا ہے، مثلا فرض کرے میں امام کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ میرے والدین مجھ سے خوش نہ ہو، اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، خداوند متعال کی مغفرتوں کے حصول کے لیے انشاءاللہ اس شب نورانی میں خدا ہمارے اور آپ کے قلوب کو نورانیت نصیب فرمائے، درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد خدا نمتال کے ساتھ ایک خاص رابطہ، ایک خاص اخلاق جو خدا نمتال کی پیروی میں ہو، بندگی میں ہو، معاشرے کے اندر اثر ڈالے گا، اس کا اپنا ایک اثر ہوگا، ایک تیسرا پوائنٹ، اور علم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ جب ہم خدا سے رابطے کی بات کرتے ہیں، صاحب علم رابطہ، ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جس میں علم نہیں ہوتا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عالمانہ رابطہ دیا ہے، ایک وہ رابطہ ہوتا ہے جو صوفیانہ ہوتا ہے، جس کے اندر علم نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑی بڑی عجیب چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر، اور میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ دین کے نام پر جب لوگ منحرف ہوتے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خدا کے ساتھ اس رابطے کو ایک عالمانہ رابطے کے اندر تبدیل کیا، اس کے اندر ایک کمال ہے، ایک علم کی گہرائی کے ساتھ، اس لیے توحید بیان کی اور مختلف طریقے، بس ایک عالمانہ خدا کے ساتھ رابطہ، اور اس کے لیے ضروری ہے اہل بیت کے کلام کے اوپر منحصر رہا جائے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم خدا کے سامنے گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں سر۔ دوسری بات اخلاق کے ذریعے سے، اور اس اخلاق کے اندر جس کے اندر ایک گہرائی ہو، اس اخلاق کے اندر جس کے اندر خلوص ہو، جس کے اندر دکھاوے کا شدید انکار ہو، جس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پاکیزگی ہو۔ تیسری بات، اگر کسی مومن کے اندر ظالم کو ظالم کہنے کی طاقت نہیں ہے، اس کی عبادتیں بھی اثر نہیں کریں گی، اس کا اخلاق بھی اثر نہیں کرے گا، یہ خدا تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، یہ مولا امیر المومنین کی زندگی سے ہم نے سیکھنا پڑے گا۔ اگر امام نے آج کی جیسی شب کے اندر مثلاً یا کل کے جیسے دن کے اندر دونوں اماموں کو بلایا، اپنے فرزندوں کو بلایا، فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن، اگر امامت کی طرف سے شب شہادت کے اندر یا مثلا ضربت کے بعد ہونے والی وصیتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اس کی کتنی گہرائی ہونی چاہیے، کیوں امام نے ان سنگین حالات کے اندر یہ جملہ ارشاد کرنا۔ اگر امیر المومنین کے اندر ہم کہتے ہیں اجتماعی تضاد تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنے زہد کے ساتھ، اتنے خدا کے ساتھ رابطے کے ساتھ کون شمشیر چلاتا تھا، یہ امیر المومنین نے سکھایا کہ ہاں ظلم کے مقابلے میں شمشیر چلاؤں، اور یہ جو امیر المومنین کی مظلومیتیں ہیں، ان مظلومیتوں کا بنیادی ترین عنصر اس ظلم کے خلاف مقابلہ، ہم سب جانتے ہیں اس بات۔ اگر مثال کے طور پر جنگ جمل کے آغاز میں سے ایک منظر یہ ہے کہ وہ زبیر کو ایک حکومت نامہ دے رہے تھے، زبیر نے ایک جملہ کہا اور امیر المومنین نے کہا تم اس کا مطلب اہل نہیں ہو، اور یہاں سے جنگ جمل شروع ہوئی ہے، یا مثال کے طور پر جنگ صفین میں اگر امیر شام کو معزول نہ کرتے اور وہ کچھ عرصے تک قائم رہتا، تو شاید مثال کے طور پر ظاہری طور پر وہ امیر المومنین کے سامنے خاموشی اختیار کرتا، امیر المومنین نے پہلے دن آتے ہی کہا کہ نہیں میں امیر شام کو برداشت نہیں کروں گا، آدمی صحیح نہیں ہے اور اس کا حکومت پہ باقی رہنا صحیح نہیں ہے، یہاں سے جنگ صفین شروع ہوئی۔ یا مثال کے طور پر خوارج نے ایک بےتکا الزام لگایا، بےتکی حرکت کی اور امیر المومنین سے ایک مطالبہ کیا، امیر المومنین نے کہا اتنا صحیح اور اتنا غلط ہے، اس کے اوپر تیسری جنگ شروع ہوئی۔ اگر امیر المومنین ان تمام جگہوں کے اوپر سکوت اختیار کر لیتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، سوچتا ہی غلط ہے، لیکن اگر میں سوچوں تو تین جنگیں رک جاتی ہیں، یہ دشمنیاں ظاہری طور پہ رک جاتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر جب تیسری خلافت طے ہونے لگی، تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ پہلے اور دوسرے کی سنت کے اوپر چلیں گے، کہا نہیں میں قرآن پہ چلوں گا، نبی کے اوپر چلوں گا، باقی میں ان کا علم کیا ہم سے زیادہ ہے کیا، اور دوسرے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر نہ اس نے چلنا تھا نہ چلا، لیکن ایک ہاں اور نہ کہنے پر امام کو 1200 اور انتظار کرنا تھا، ایک ہاں یا نہ کہنے پر، شدت عدل اس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں امیر المومنین سے سیکھنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق پہ چلوں اور کسی کی مخالفت نہ اٹھانی پڑے مجھے، حق پہ چلوں اور دنیا سے کچھ قربان نہ کرنا پڑے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا حق پہ چلنا پاکیزہ ترین روش کے ساتھ تھا، تب انسان ان کے دشمن بنے تھے. تو ہمارا حق پہ چلنا کیسے ممکن ہے کہ دشمن بنائے بغیر چل پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. آج کی دنیا ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ بھئی یہ جو اتنا فتنہ و فساد مچا ہوا ہے، مثلاً فلسطین کے اندر، مثلاً کشمیر کے اندر، مثلاً دنیا کی دوسری جگہوں کے اندر، یہاں پر اگر کوئی ظالم کو ظالم نہ کہے اور وہ کہے میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو اس کو پوچھنا پڑے گا تم امیر المومنین کے چاہنے والے تھے تو تم نے یہ قول نہیں سنا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کی مددگار، تو تم ظالم کے دشمن کیوں نہیں بنے؟ کس ظلم سے ٹکرائے پھر تم؟ کس ظلم سے دشمنی لیے؟ یہ تیسرا راستہ ہے جو امیر المومنین نے ہمیں سکھایا. اگر دنیا کے اندر واقعا پرچم میں امیر المومنین کو ہم نے بلند کرنا ہے، ہمیں ان تینوں راستوں کے اوپر چلنا پڑے گا. خدا کے ساتھ ایک عالمانہ رابطہ، اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی پاکیزہ ترین اخلاق، نہ بناوٹی، نہ نمائشی اور نہ سجاوٹ کے، اور تیسری بات ظلم کا مقابلہ. اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہونے لگتی ہیں، اقتدار ملے گا، طاقت ملے گی، عزت خدا ملے گی. اقتدار کا مطلب یہاں پہ میری حکومت نہیں ہے، خدا و متعال کی طرف سے وہ طاقت ملے گی جو حق کی طاقت ہوگی، جس کو دبانا ممکن نہیں ہوگا. خود امیر المومنین کی ذات ہم لوگوں کے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے، سید الشہداء کی شہادتیں ہماری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے، کہ بھئی اگر اس راستے کے اوپر چلتے ہیں جو امیر المومنین اولاد امیر المومنین نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ لاشیں پامال ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نام مٹ جائے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میدان میں اکیلے کھڑے رہ جائیں اور کہیں حل من ناصر ینصرنا، لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا سے یا حسین کی آواز آنا بند ہو جائے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ بہت اچھے دور میں، ہم لوگ بہت خوبصورت دور کے اندر. اور یہ جملے شاید میں 20 سال سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، البتہ میرے نقص و عیب کے ساتھ، وہ یہ کہ ہم لوگ سنہری دور کے اندر. اللہ انشاءاللہ اس دور کی عظمتوں کو ہمارے سامنے اور زیادہ واضح فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ خدا نے متعال اس دور کو امام وقت کی تشریف آوری کے دور سے متصل فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر ان کی تشریف آوری میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. خوش قسمت کس اعتبار سے، کیوں یہ دور اچھا دور ہے؟ یہ دور اس لیے اچھا دور ہے کہ اس دور کے اندر اہل بیت کی تعلیمات پر، ان کی سیرت اور ان کی سنت پر چلنے والے بہترین شخصیتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہیں. وہ شخصیتیں جو صدیوں میں نہیں بنتی تھیں، وہ اس دور کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئی ہیں، جنہوں نے نہتے کام کیا، جنہوں نے ایسے ایسے زمانوں میں خدا پر ایمان رکھا ہے جس کو انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. وقت تو ختم ہو چکا، میں معذرت خواہ ہوں، منتظمین سے بھی وقت تھوڑا سا گزر گیا، لیکن یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ شاید تصور نہ کر پائے ہوں، جب آپ ظاہر ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہوں گے، جب 1980 سے اور 88 کے درمیان ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، تو مثلا حالات کیا حالات تھے اس ایران کے اندر؟ ایک افراتفری کا زمانہ، اس اعتبار سے کہ سارے مادی وسائل ختم ہوئے ہوئے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں تیل کی بنیاد پہ جنگ لڑی ہے، مثلا تیل کی بنیاد پہ یہ ملک مضبوط ہے، تیل اصلا ختم ہو گیا تھا اس زمانے میں، $8 اور $9 کے اوپر تیل بک رہا تھا، کون سا ریوینیو تھا تیل کا؟ لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت تھی اس غربت کے زمانے میں، جب پوری دنیا کے مقتدر مستقبل لوگ اس صدام کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں یہ ایک مظلوم قوم کھڑے ہو کر حق کی خاطر اپنا پرچم بلند کیے ہوئے تھے. اس زمانے میں یہ رہبر معظم صدر کے عہدے کے اوپر تھے، تو مثال کے طور پر محاذ کے اوپر جاتے ہیں فوجیوں کی وردی پہنے ہوئے، اور اس وردی پہنے ہوئے اس کمزوری کے زمانے میں، ظاہری طور پہ کمزوری کا زمانہ، دشمن بہت طاقتور ہے، ادھر وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کرتے ہیں، اور اس تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ میں آپ کی قوم کا مستقبل انتہائی اچھا دیکھ رہا ہوں. یا الہی، انسان اس وقت اس موقع پر ان کی تقریر دیکھ رہا تھا، مثلا سن رہا تھا، تو انسان کہتے تھے ان کو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کمزوری کا وقت ہے، یہاں کچھ نہیں بچا ہے. یعنی یقین فرمائیے عالم یہ ہوتا تھا کہ قوم کے اندر -20 -12 تک جاتا تھا اور -12 کے اندر جلانے کے لیے گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی چونکہ سب ختم ہو چکا تھا. اور اس جگہ کا رہنے والا صدر مثال کے طور پر اپنے محاذوں پہ جا کر جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسلحہ بھی پورا نہیں ہے ان کو کہتا تھا کہ یقین مانو ہم نے خدا کا ساتھ دیا خدا ہمارا ساتھ دے گا. ہم خوش قسمت ہیں, ہمیں شخصیتیں نظر آ رہی ہیں. یہی مثال کے طور پر یہ جو شہید ہوئے قاسم سلیمانی, ان لوگوں نے کس حالت میں جنگ لڑی ہے, انہوں نے کس حالت میں ان ضد انسان کچھ عوامل کا مقابلہ کیا جس کو داعش تعبیر کرتے ہیں, IS تعبیر کرتے ہیں, کن لوگوں کا مقابلہ کیا, کن حالات میں مقابلہ کیا. الحمدللہ آج سرخرو ہوئے, یہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. جو کچھ لبنان کے اندر ہوا ہے کہ مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی جو 50 سال سے اوپر ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا اسٹارٹ کیا تھا. 300 جوان صرف, 300 جوان اسرائیل جیسی حکومت کے سامنے میں کیا بیچتے تھے اس وقت, یہ 300 جوانوں سے کھڑے ہوئے تھے. اور مجھے خود اچھی طرح یاد ہے مثال کے طور پر حتی ایرانی اخباروں کے اندر ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی کہ بھائی 300 سے 400 جوان ہیں یہ ایکچولی. الحمدللہ رب العالمین آج خدا نے مطابق کیا طاقت دی ہے, کیا شان دی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ خوش قسمت ہیں. یا یہ تو میدان ہو گیا طاقت کا اور مثلا دشمن سے لڑنے کا, ظلم کے خلاف جہاد کا, اس میدان میں آ جائیے عرفان اور اللہ کی بندگی ربوبیت کے میدان میں آ جائیے. اور یہ سب کہاں سے آیا ہے, یہ سب معترف ہیں کہ یہ سب یا حسین سے آیا, یہ سب مولا علی سے آیا, یہ اب یہ سب بی بی سیدہ کے صدقے میں آیا. حیثان محترم وہ سختیوں کا دور ہم نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا بہت البتہ زیادہ نہیں, کہ مثال کے طور پر اس عالم کے اندر جب کچھ نہ بچتا تھا تو مثال کے طور پر نعرے لگاتے تھے یا زہرا اور نصرت آئے گی. الحمدللہ رب العالمین آج یہ دنیا ہے ہمارے سامنے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ سنہری دور ہے, یہ اعلیٰ پائے کا دور ہے. اور ہم اور آپ تو یہاں پر ہیں آج, تو چلو یہ بیماریوں کی وجہ سے ایک مشکل ہے جس کو ہم نے خود قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کا ہمیں فالو کرنا ہے. کیا واقعا فائرنگز اور گولہ باریوں کے اندر سمجھ لو بموں کے اندر خطروں کے اندر کیا عزاداری نہیں کی ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ سنہری دور اچھا دور ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں شہادتیں تو ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, مفسد جعفر جیسے لوگ شہید ہوئے, علامہ شہید عارف حسین حسینی, ڈاکٹر محمد نقوی جیسے لوگ شہید ہوئے, لیکن الحمدللہ رب العالمین سرخروئی اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے میں شہید ہوئے, ہم کسی زمین کے داغوں پہ نہیں مرے ہیں, ہم دولتوں کے تنازوں پہ نہیں مرے ہیں, اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا امیر المومنین کے راستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوئے الحمدللہ رب العالمین. تو عزیزان محترم ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ ہیں, اور بس اب جو دعائیں ہمارے سامنے ہیں, ہم لوگ جب مثلا کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, جب مثلا 80 کے دہائی میں دین کی طرف توجہ دینے لگتے تھے تو اس وقت ایک دور تھا تو خدا سے دعا کرتے تھے خدا اس صدام کو مرنا دکھا دے کسی طریقے سے. پھر مثلا ایک دور آتا تھا مثلا کہتے تھے خدایا یہ جو امریکہ ہے یہ اس نے اتنا ظلم کیا اس کی تباہی دکھا دے اپنی آنکھوں سے. پھر ایک دور آتا تھا مثلا کہتے تھے خدا یہ جو آل سعود ہے نا اس نے بڑی بربادی کی ہے اس کی کمزوری اور اس کے ضعف کا دور دکھا دے. عزیزان محترم ہم الحمدللہ اللہ کے سامنے سکون سے کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے تو نے ان تمام ظالموں کو برباد ہوتے دکھا دیا الحمدللہ. اب جو دعا ہے وہ کیا ہے, خدا ایک پرانی دعا باقی, خدا ظہور کا دن دیکھنا نصیب کرو. اب یہ دعا باقی انشاءاللہ خدا وہ بھی دکھائے گا, وہ بھی متصل کرے گا. اچھا شب قدر ہے, شب شہادت ہے امیر المومنین, ایسی کوئی شب قدر ہوگی جس میں ایک ندا آنے والی, ایسی کوئی شب قدر ہوگی جس میں صدیوں کا انتظار ٹوٹے گا اور خدا یہ ندا لوگوں تک پہنچائے گا کہ تم اولاد فاطمہ کے منتظر تھے, تم اولاد علی کے منتظر تھے. اگر خدا کے حضور گڑ گڑائیں گے خدا انشاءاللہ دو میں سے کوئی ایک کام کرے گا, یا اسی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کا ظہور دیکھنا نصیب کر دے گا، یا ہمیں دنیا سے اٹھائے گا بھی تو ایمان کی نصرت کرتے ہوئے اٹھائے گا انشاءاللہ. فائزان محترم، آج کی دیسی شب میں مولا امیر المومنین کے مصائب کو سوچتے ہوئے، امیر المومنین کی مظلومیت کو سوچتے ہوئے، چند جملے مصائب کے لیے. اور مصائب ہم لوگ معمولاً مولا امیر المومنین کے مصائب کو تین شبوں میں کم از کم بیان کر دیتے ہیں، اور ویسے ہی میں وقت اتنا لے چکا تو میں ان تین شبوں کے مصائب کو چند منٹس میں کیسے بیان کروں. میں صرف چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور بس آپ سے ابتداءً بس اتنا عرض کروں گا کہ چشم تصور میں، اپنے تصور میں سوچیے گا کہ جیسے آپ مولا امیر المومنین کے گھر کے سامنے کھڑے، آپ مولا امیر المومنین کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. جس گھر کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اس گھر میں بی بی زینب ان کو پوچھو گریا کر رہے ہیں، اصحاب امیر المومنین امیر المومنین کے لیے گریا کر رہے ہیں. اور اگر ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، جو علماء عرض کرتے رہے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہ کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لیے کھڑے ہیں. جو آپ اور میں جب امیر المومنین کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا امیر المومنین کی شجاعت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور امیر المومنین کی ان معجزاتی شخصیتوں کا تذکرہ اور معجزات کا تذکرہ، لیکن آج وہ ایک عجیب پہلو ہے جو امیر المومنین کی شخصیت میں ہے. امیر المومنین کی شخصیت کا بہت عجیب پہلو اگر دو تین جملوں میں عرض کروں تو ذرا ایک جملہ دیکھیے گا کہ جب مولا بی بی سیدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بنت رسول اللہ، اب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیتی. امیر المومنین کی تنہائی تھی، امیر المومنین کی مظلومیت تھی. اگر امیر المومنین کی مظلومیت کو کوئی درک کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے سینوں میں طاقت نہیں ہے کہ امیر المومنین کی مظلومیت کو کوئی سمجھے، لیکن اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو مصائب کے چند جملے مدد دیتے ہیں، روایات کے چند جملے ہمیں مدد دیتے ہیں. ایک ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کچھ جگہ کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے. تو وہ مثال کے طور پر بتاتا ہے کہ سخت وقت وہ ہوتا ہے جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تمہیں کسی سے مانگنا پڑ جائے، اور دوسرا کہتا ہے کہ سخت وقت وہ ہوتا ہے جب تم دشمن کے سامنے کمزور پڑ جاؤ اور تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اے مولا، آپ بتائیے کہ سخت وقت کیا ہوتا ہے. ایسی روایت مجھے یاد ہے، روایت میں لکھا تھا کہ امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ کوئی اغیار میں سے نہ ہو، اور اس کے بعد کہا کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر. سخت وقت کہتے ہو؟ سخت وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں گھسے اور بنت رسول اللہ سے ہاتھ اٹھائے. مولا علی کی مظلومیت کا سوال کر رہے ہو؟ ارے مولا امیر المومنین کی مظلومیت پوچھتے ہو؟ ارے اگر کسی کا کوئی ایک عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو ساری زندگی روک رہتا ہے. علی نے سیدہ پہ تماشا لگ دے گا. امیر المومنین کی مظلومیت کا سوال ہے، وہ جس کی شمشیر اول دن سے اسلام کے لیے تھی، رسول اللہ کی حمایت میں چلی، کبھی اس کے گلے میں رسیاں بندی ہو اور وہ مدینے کی گلیوں میں پھرایا جائے. امیر المومنین کی مظلومیت ہے. جب تک بی بی سیدہ تشریف فرما دیں، مولا امیر المومنین بی بی سیدہ سے فرماتے تھے، اے سیدہ، آج میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، آج میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی. جب بی بی دنیا سے تشریف لے گئیں، ایک نوحہ ہے، ایک مرثیہ ہے جو امیر المومنین نے سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر بیان کیا ہے.
وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اور جا کر انسان دیکھے امیر المومنین کی تنہائی کیا ہوتی ہے. ایک موقع پر ایک راوی کہتا ہے کہ علی نے مدینے سے نکل کر ایک سنسان جگہ کی طرف جانا شروع کیا. کہتا ہے میں امیر المومنین کے پیچھے پیچھے گیا کہ کہیں کوئی دشمن امیر المومنین کو نقصان نہ پہنچائے. کہتا ہے ایک جگہ تنہائی آئی, بالکل تنہائی آ گئی. امیر المومنین نے مجھے ندا دی کہ فلانی تم ہمارے پیچھے آ رہے ہو. وہ سامنے آیا, کہا ہمارے پیچھے آئے ہو, اب ایک خط کھینچ دیا, کہا اس سے آگے اب ہرگز مت آنا, اب اس سے آگے ہرگز مت آنا. وہ کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا کہ اب میں آگے نہیں آؤں گا. مولا امیر المومنین آگے تشریف لے گئے, کافی دیر گزر گئی, کہنے کا میرا دل گھبرایا کہ میں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. میں نے امیر المومنین کو گویا آوازیں دینا شروع کر دی اور پوچھنا شروع کر دیا. امیر المومنین تشریف لائے, کہا اے علی آپ اتنے سنسان وقت میں یہاں پہ کیوں آتے ہیں, اتنی تاریخی میں یہاں کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب میرا دل بھر جاتا ہے نا تو میں سنسان جگہوں پر آتا ہوں, بیابانوں پر آتا ہوں, میں خدا سے بیان کرتا ہوں. اور امیر المومنین کیا بیان کرے, اے خدا یا دیکھ علی کے ساتھ کیا کیا, اے خدا دیکھ اولاد فاطمہ کے ساتھ کیا کیا, اے خدا یا دیکھ فاطمہ کے ساتھ کیا کیا. امیر المومنین کی ذات ہے عجیب ذات ہے, ایسی ذات ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اور آج عزیزو آج امیر المومنین وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں, آج وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں. مصائب کو کتنا کم کروں لیکن بس دو تین جملے اگر عرض کروں. آج جو میں نے وصیت کا ایک جملہ کہا نا, اگر آپ کو یاد آ رہا ہو, اگر آپ کو یاد آ رہا ہو اس لمحے کو سوچنا جب امام حسین بی بی زینب سے الوداع کرنے آئے, جب بھائی اور بہن الوداع کر رہے تھے, ایک نے ماں کی وصیت یاد دلائی, ایک نے باپ کی وصیت یاد دلائی. اب باپ کی وصیت کیا تھی, کہا بی بی زینب سے, کہا بہن تمہارے شانوں کا بوسہ دینا ہے. مولا نے مجھے کہا, بابا نے مجھے کہا تھا کہ اے حسین ہم نہ ہوں گے, تم زینب کو تسلی دے دینا. مولا کی وصیتوں کا زمانہ ہے. کیوں میں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خاص کر تذکرہ کیا, کیوں خاص کر تذکرہ کیا؟ تو عزیزو بس آج کی جیسی کوئی شب رہی ہوگی, آج کی جیسی کوئی شب رہی ہوگی. عجیب روایت بیان کرتے ہیں, تین دن کے مسائب مختصر بھی کروں نا تو دو جملے اور عرض کروں. بس ایک موقع تھا جب امیر المومنین کو لوگ اپنے کندھوں پر لا کر گھر کی طرف بڑھانا شروع کر رہے تھے, گھر کی طرف لانا شروع کرے. تو عزیزو دو مرحلے بیان کرتے ہیں علماء. ایک مرحلہ آیا جب گھر کے نزدیک آئے تو اماموں سے کہا کہ اصحاب سے کہو کہ چلے جائیں, اصحاب سے کہو چلے جائیں. کیوں کہا کہ چلے جائیں؟ ایک وجہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی زینب گریا کر رہی تھی, نہیں چاہتے تھے بی بی زینب کی آواز کسی غیر تک پہنچے. بس اور نزدیک آئے, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں شہزادوں سے کہا, امام حسن و مصطفیٰ اور امام حسین سے کہا کہ اے بچوں مجھے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے, مجھے خود کھڑا ہونا ہے, سہارا دو, لیکن میں راست قامت رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا زینب مجھے کمزوری کے عالم میں دیکھے اور کہنا اب اس عالم میں مجھے دیکھے. رہبر معظم نے مسائب پڑھے ہیں, امیر المومنین کی شہادت کے مسائب پڑھے ہیں. اب رہبر معظم تو اہل خانہ ہے نا, سید بھی ہیں, عالم بھی ہیں, متقی پرہیزگار بھی ہیں, اور وہ جب امیر المومنین کے مسائب پڑھتے ہیں عزیزو تو ایک جملہ خاص کر دہراتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد امام حسن کو تسلی دی کہ حسن بیٹا گریہ مت کرو, امام حسین کو تسلی دی حسین گریہ مت کرو, لیکن جب بی بی زینب کو گریہ کرتے تھے تو خود زار زار گریا کرنا شروع کر دیا. میں کہوں گا مولا امیر المومنین آپ کا بی بی زینب کے گریے میں شریک ہونا اور بی بی زینب کا تلے زینب یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. مظلومیت امیر المومنین، اگر کسی کو مظلومیت امیر المومنین دیکھنی ہے نا، اسی تو بس ایک جملہ اور عرض کروں گا، کون سا منظر سوچے، وہ منظر سوچے جب شام غریبہ میں بی بی زینب خاک بھر بیٹھی ہے اور جلی ہوئی لکڑی سے پہرا دے رہی ہے، اور ایک نقاب پوش آئے اور بی بی زینب سے کہہ رہی ہے اب آئے بابا، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، خدایا تجھے واسطہ امیر المومنین کا، جو یتیموں کے سرپرست دے، جو بیواؤں کے وارث دے، جو ظلم کے خلاف تیز شمشیر دے، جو ساتھیوں کا ساتھ دینے والے تھے، تیرے علم کو بیان کرنے والے تھے، اولی عمر سے شہادت تک تیری خاطر عبودیت اور بندگی انجام دینے والے تھے، خدایا تجھے واسطہ امیر المومنین کی شہادت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، غفلتوں اور خامیوں کے باوجود ان امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، خدایا اس امام کی عظمت کا واسطہ، مولا امیر المومنین کی شہادت کا واسطہ شب قدر ہے، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، خدایا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزائے امیر المومنین میں مشغول ہے، ان تمام کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، خدایا اس سال پابندیوں کے اندر ہے، زیارتوں میں کمی ہے، خدایا جلوس میں کمی ہے، خدایا تجھ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، خدایا محرم الحرام کو پوری عظمت سے برپا کرنے کی سعادت نصیب فرما، خدایا مولا امیر المومنین کے پرچم کو جب تک زندہ ہے سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، حب امیر المومنین پہ موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد وإترته الطاهرين.